ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، مہمانان عظام اور عزیز طلباء، آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ سعادت دارین سپول میں ہمارے جن طلباء نے اپنے نصاب کی تکمیل کر کے گویا مروجہ نصاب کو مکمل کیا ہے اور سند فضیلت حاصل کی، اسی طریقے سے جن حفاظ نے حفظ کی تکمیل کی، ان دونوں گروہوں کے اعزاز و اکرام کے لیے منعقد کی گئی تھی، ان سب لوگوں کے سامنے ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اولیاء، ان کے بھائی خواہ اور عام مسلمانوں کی موجودگی میں ان کی دستار بندی بھی ہو اور ان کو سند بھی عنایت کی جائے، ان کے لیے بھی بڑی مسرت اور خوشی کا موقع، ان کے اولیاء اور اہل خانہ کے لیے بھی، اہل مدرسہ کے لیے بھی، سب کے لیے. لیکن ہر خوشی اپنے ساتھ کو ذمہ داری لے کر کے آتی ہے. بہرحال یہ مقصد جو تھا اس مجلس کے انعقاد کا، وہ تو بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ایسے موقعوں پر کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں دین کی نسبت سے، اس کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے بٹھایا گیا ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی باتیں جو میرے اور آپ سب کے لیے مفید ہوں، مؤثر ہوں، کارآمد ہوں، ایسی باتیں پیش کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ دن رات بارش کی طرح ہم پر برابر جاری و ساری رہتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بے دریغ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور ہر نعمت چاہتی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، شکر ادا کیا جائے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نعمتوں کا یہ تسلسل ایسا عجیب و غریب ہے کہ ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی ادا نہیں کر سکتے. سیدنا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو باری تعالیٰ نے فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے گھرانے والوں، یا خود حضرت داؤد علیہ نبی السلام مخاطب ہیں کہ داؤد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. یہ شکر جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان انسان کو اللہ سے جو کاٹنے کا کام کرتا ہے وہ بھی اسی ناشکری کی راہ سے. قرآن پاک میں شیطان کا وہ مقولہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا تھا اور اس نے بڑے دھڑلے سے اللہ کے حضور بہت بڑا بلند بانگ دعویٰ کیا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہ باری تعالیٰ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر چڑھائی کروں گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثروں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. حقیقت یہی ہے. ویسے آدمی شکر ادا کرنا چاہے تو بھی کیسے ادا کرے. حضرت داؤد اللہ نبی السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تیری نعمت کا جب شکر ادا کروں گا تو یہ شکر ادا کرنا یہ بھی تیری نعمت ہے, پھر اس کا کیسے شکر ادا کیا جائے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے مقدمے میں بڑی عمدہ اور عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی, ہر نفس سے کہ پھرو میر اول مبید حیات بچوں برمی آیت مفر ذات, پس در ہر نفس سے دو نعمت موجود و بر ہر نعمت شکر واجی. ہر سانس جو اندر جاتی ہے وہ آدمی کی زندگی کو بڑھانے کا کام کرتی ہے, اور یہی سانس اگر اندر کی اندر رہ جائے آدمی کا دم گھٹ جائے اور ختم ہو جائے, یہ جب باہر آتی ہے تو آدمی کو ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سانس کے اندر دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے. بھلا کیسے بندہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے ہم کو بتلائے کہ اگر ان کو ہم اپنائیں تو یہ حق بھی ادا ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کو یہ جملہ کہہ دے ما اصبح اللہم ما اصبح بی من نعمتی فمن کا وعدہ کا فلا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, کہ اللہ ہر وہ نعمت جو آج مجھے صبح کو حاصل ہوئی وہ تیرے اکیلے کی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے اور تیرے لیے تعریف. اور شام کو اگر یہی جملہ مام صابن کا کے الفاظ سے ادا کر دے تو یوں کہا جائے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر دیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اس طرح قبول کر لیتے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ سلسلہ ہر ہم پر جاری و ساری ہے. ہمیں تو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تو انہی نعمتوں کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا لَتُسْأَلُنَّ کہ کل کو میدان قیامت میں تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. شمائل میں روایت موجود ہے, آپ حضرات نے پڑھی ہوگی, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں اپنے گھر سے ایسے وقت نکلے کہ جب آپ کے اس وقت نکلنے کا معمول نہیں تھا. دیکھا حضرت ابو بکر موجود ہیں, پوچھا کیسے؟ اے اللہ کے رسول آپ کی زیارت اور آپ کی ملاقات کے لیے. تو ایسے شرح نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر بھی وہی بھوک سوار تھی اور اسی کی وجہ سے نکلے تھے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر کے وہ اپنا سارا غم بھول گئے اور یہی بات انہوں نے نظر کی, یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے حضور کو تکلیف میں ڈالیں. بہرحال ابھی بات ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا, تو کہا یہ انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں, چلیں ابو طیہان کے پاس, ایک انصاری صحابی ہیں جن کے پاس بہت سارے باغات اور کھجور کے درخت تھے, اور جو ہے ان کا بڑا اونچا مقام ہے انصار میں, وہ جو نوقبا تھے ان میں سے ان کو بھی شمار کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی سلام کیا, ان کی اہلیہ نے کہا اہلن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و برفیقہ اللہ کے رسول اور ان کے دونوں ساتھیوں کو خوش آمدید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں, کہا کہ وہ تو جو ہے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اتنے میں وہ بھی مشتیزہ اپنی پیٹ کے اوپر لادے ہوئے پہنچ گئے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کیفیت ہوئی ان کے قلب کی, وارے کے نیارے ہو گئے, وہ مشکیزہ زمین پر ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے, اور فدا کا ابھی وہ امی میرے ماں باپ باپ پر قربان بار بار کہنے لگے. پھر چادر بچھا کر حضرات کو بٹھایا, اور پھر جو ہے وہ جلدی سے کھجور کا خوشہ توڑ کر کرے لا کر کے ان حضرات کے سامنے رکھا. خوشہ تو پورا ہوتا ہے, اس میں کچھ کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ ادھ پکی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ کچی ہوتی ہیں. تو پورا خوشہ توڑ کر لے آئے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ پورا خوشہ کائے کو توڑ کر کے لائے, اندر سے پکی پکی کھجوریں چن کر کے توڑ کر کے لاتے, باقی خوشہ وہیں رہنے دیتے تاکہ یہ کھجوریں ضائع نہ ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آدمیوں کا ذوق اور پسند مختلف ہوتی ہے, کسی کو پکی ہوئی کھجوریں اچھی لگتی ہے, کسی کو آلو پکی اچھی لگتی ہے, کسی کو کچی. میں اس لیے پورا لے کر کے آیا کہ جس کو جیسی پسند ہو وہ کھائے. حضور نے ان کی سوچ کی, ڈانٹ دی, دعا دی, کھایا کھجوریں کھائی اور پانی پیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کو متنبہ کیا, یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا, ایسی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی چھاؤں. حالانکہ کئی وقت کے فاقے کے بعد یہ چیزیں ملی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا, ہر نعمت کے متعلق. ہم لوگ نعمتیں تو خوب استعمال کر رہے ہیں, لیکن کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ ان کا جواب بھی ہم کو دینا ہے. ہمارا عجیب معاملہ ہے, بس ہم مانگتے ہی رہتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر ادا کرنے کے بجائے ہماری مانگ آگے بڑھتی ہے. جیسے گھر سے نکلیں گے نا بھروچ جانے کے لیے تو دل ہی دل میں دعا کریں گے کیا جلدی سے کوئی سواری مل جائے, سواری مل جائے گی شکریہ کا لفظ ہماری زبان پر نہیں آئے گا. بیٹھنے کے بعد پھر آگے کی دعا کریں گے کہ جلدی وہاں پہنچ جائیں. بس آگے کے مطالبے ہمارے چلتے رہتے ہیں, لیکن ان مطالبوں کے اللہ کی طرف سے پورے کیے جانے پر شکر جو ادا کرنا چاہیے وہ ہماری زبان پر آتا نہیں. عجیب ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے, حالانکہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز بندے کو جب حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ تین دفتر, تین رجسٹر بھی ساتھ میں پیش کیے جائیں گے اسی بندے کی کارگزاری سے متعلق. اور جیسے کسی طالب علم کو بلایا جاتا ہے تو اس کی فائل بھی ساتھ میں رکھی جاتی ہے تاکہ دیکھ لیں ڈیٹا کیا ہے. تو بہرحال یہاں بھی جب میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے بندے کو پیش کریں گے تو تین دفتر بھی ساتھ میں پیش کیے جائیں گے. کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک دفتر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے پوری زندگی میں استعمال کی. ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہم نے کتنا گھونٹ پانی پیا آج تک, کبھی حساب لگایا, کبھی کوشش بھی نہیں کی, سوچا بھی نہیں کہ ایک ایک گھونٹ کتنا قیمتی ہے. ادھر جب پانی میسر نہ ہو اور پیاس سے واسطہ پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ بھی کتنا قیمتی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ جتنی بھی نعمتیں پوری زندگی میں اس نے استعمال کی ہیں اس رجسٹر میں ان تمام نعمتوں کا تذکرہ ہوگا چھوٹی سے لے کر بڑی تک. دوسرے رجسٹر میں اس کی عبادتوں اور طاعات کا تذکرہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں اس نے کی ہیں وہ. اور تیسرے میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا. اب یہ تینوں رجسٹر پیش کیے جائیں گے اور اس بندے کو بھی پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے, سب سے چھوٹی, اس نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی عبادتوں کے اندر سے تو اپنی قیمت, اپنا حق وصول کر لے. چنانچہ وہ چھوٹی نعمت آگے بڑھے گی اور اس آدمی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی عبادتیں کی تھی وہ سب کو سمیٹ کر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے, تو عرض کرے گی باری تعالیٰ, میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی پھر بھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی. جب یہ منظر بندہ دیکھے گا تو لرز جائے گا, بس معاملہ ہاتھ سے گیا, آپ تو ساری زندگی کی عبادتوں سے ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی حقدار نہیں, اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرنا چاہیں گے اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیری عبادتوں کو المضاعف کئی گنا کہہ دیا, 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک, اور جو ہے تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا اور اپنی نعمتوں کا تجھ سے کوئی حساب میں نہیں چاہتا, کوئی مطالبہ نہیں. تب اس کی جان میں جان آئے گی. تو قرآن نے ہم کو آگاہ کر دیا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا. چنانچہ اسی سوال سے متعلق ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی, کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کو قیامت کے روز بندے کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ ان عمری فیما افناؤ, زندگی کے متعلق, یہ زندگی کہاں ختم کی. دیکھو اللہ کی سب نعمتوں میں زندگی کی جو نعمت ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ساری نعمتوں کی کیا ہے؟ بنیاد اور جڑ ہے. وہ ہے تو باقی نعمتوں سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, وہ نہیں ہے تو ختم ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی بنیاد اور جڑ یہ ہے زندگی. پہلا سوال اس کے متعلق ہوگا زندگی کے متعلق. پھر وان شباب ہی فیما بلا, اور جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے اس جوانی کو کہاں پرانا کیا, کہاں گھسا, کہاں ختم کیا, کہاں استعمال کیا, یہ جوانی کی مطالعہ. اب یہ جوانی جو ہے وہ بھی عمر ہی کا ایک مقررہ حصہ ہے. جب عمر کے متعلق سوال کا تذکرہ ہو گیا تو جوانی اندر خود بخود آ جاتی ہے. لیکن شرح حدیث, حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں چونکہ زندگی کے تمام دو ادوار میں سب سے بہترین دور جو ہے جس میں آدمی کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہیں وہ جوانی کا دور ہے, اس لیے اس کے متعلق الگ سوال. جیسے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہت ساری جائیدادیں عطا کی ہوں, گھر بھی دیا تھا, دکان بھی دی تھی, فیکٹری بھی دی تھی, لیکن ایک جائیداد ایسی تھی جو بھروچ کے پوش ایریے کے اندر ایسی کہ ساری دنیا کی نگاہیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ کون قسمت والا ہے, کس کی ہے یہ, یہی یہ ابا نے اور جائیدادوں کے ساتھ یہ بھی بیٹے کو دی تھی. تو جب ابا بیٹے سے تمام جائیدادوں کا حساب لیں گے تو اس جائیداد کا الگ سے حساب ہوگا اس کی اہمیت کے پیش نظر. تو اسی طرح زندگی کے ادوار میں جوانی کا زمانہ, آدمی کی صلاحیتیں, آدمی کی قوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سب اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے, اس لیے اس سے متعلق الگ سوال. اور اسی لیے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سبت یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے روز ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ میدان حشر میں سورج ایک میل کی اونچائی کے اوپر ہوگا. آج جب سورج زمین سے 9,33,00,000 میل دور ہے, پھر بھی گرمی کا عالم یہ ہے کہ ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے, اے سی میں بیٹھ کر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہاں جب کہ سورج ایک میل کی اونچائی پر ہوگا اور بدن کے اوپر ایک کیچڑا بھی نہیں ہوگا. قرآن بندے کو حدیث قرآن کہتا ہے کما بدانا اول خلق نوعی, ہم نے جس طرح شروع میں تم کو پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے نکالا, دوبارہ زمین سے اسی طرح نکالیں گے. بچہ پیدا کیا ہوتا ہے, کپڑے پہن کر آتا ہے نہیں, برہنا جسم آتا ہے, پاؤں پہ جوتے پہن کر آتا ہے, برہنا پا آتا ہے. حدیث بخاری شریف کی روایت ہے, حفاظن قراتن برلن, کہ ننگے جسم ننگے پاؤں اور جس ختنہ کیے بغیر, وہ ختنہ والی چمڑی بھی موجود ہے وہ تو بعد میں کاٹی جاتی ہے, قد و قبر میں سے بھی اسی طرح نکالے جائیں گے. ایسی حالت میں جب جسم پر کچھ نہیں ہے اور سورج ایک میل کی اونچائی کے پر ہوگا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا. خود حدیث میں ہے, ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, پسینے کی ایک مقدار تو وہ ہوگی جو زمین میں جذب ہو چکی ہوگی. زمین کے اندر 60 ہاتھ پسینہ تو نیچے جذب ہو گیا, یہ اوپر جو ہے جس میں یہ حضرت ڈوبے ہوئے ہیں, کہیں کوئی تو ایسا ہوگا جو ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی جو ہے کان تک اس میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایک سایہ جو اللہ اپنی قدرت سے پیدا فرمائیں گے وہاں, اس میں اس کو جگہ دیں گے. علماء اس کو عرش کے سائے سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہیں کسی حدیث میں جہاں آتا ہے یوم لا ذل الا ذلہ, یذلہ اللہ فی ذلہ, پھر عرش بھی تو ایک نورانی چیز ہے, اس کا سایہ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے. اصل میں اس کو اللہ نے اپنا سایہ اس لیے کہا, گویا شرف اور بزرگی کی, تو جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, یہ اضافت جو ہے تعظیم کے لیے ہے, تشریف کے لیے, جیسے ہی یہ سائے کی اضافت اللہ کی طرف جو کی گئی ہے وہ تعظیم اور تشریف کے لیے ہے. تو بہرحال یہ اس سائے میں اللہ تک دی. بھائی اس سائے میں رہنا ہے کہ نہیں ہے نا؟ رہنا ہے نا؟ رہنا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری اس حدیث میں جو بھی میں پیش کر رہا ہوں اس میں سات آدمیوں کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور مختلف احادیث لوگوں نے جمع کیا ہے, 40 سے اوپر کی تعداد ایسے افراد کی پہنچتی ہے جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. بھائی کوشش کرو اس کو معلوم کرو, اور ایک دو ہم بھی اسی اہتمام سے کریں کہ وہاں ذرا جو ہے بچاؤ ہو جائے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. ویسے تو کہ اللہ کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر جمے ہوئے ہیں, جمع ہوئے ہیں. رجل تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وافترقا, کہ اللہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے دونوں نے محبت دے کی, اسی پر جمع ہوئے اسی پر الگ ہوئے. میرا اور آپ کا یہاں کا تعلق کیا ہے؟ نہ مجھے آپ سے کچھ لینا دینا ہے, نہ آپ کو مجھ سے کوئی اپنا آپ کا کوئی مفاد وابستہ ہے. بس اللہ کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تو بہرحال ان سات آدمیوں کے اندر ایک وہ نوجوان ہے, شابن نشا فی عبادت اللہ, جس کا جو پروان چڑھا, جس کی اٹھان اور نشو نما جو ہے اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کا کی بچپن سے بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اسی کا مستحق بنے, شابن نشاف عبادت اللہ کا. ہم اگر ہم میں کچھ کوتاہی اور قصور رہ گیا ہے تو کوشش یہ ہو کہ ان میں کوئی کوتاہی اور قصور نہ رہنے پائے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا جوانی میں اللہ کی عبادت اور جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام, یہ ایسی نعمت ہے اور ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اسی لیے جوانی کے متعلق الگ سوال ہوگا, یہ دو سوال ہوئے. تیسرا سوال اور چوتھا سوال جو ہے مال کے متعلق, وان مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. گویا کمانے کے آپ کے ذرائع کیا تھے وہ بھی پوچھا جائے گا. شریعت نے جن صحیح اور جائز طریقوں سے کمانے کی اجازت دی تھی اس کے مطابق مال حاصل کیا ہے, یا حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر بس مال سمیٹنے کی کوشش کی ہے؟ وہ پہلا سوال تو اس کا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشینگوئی فرمائی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ریاتی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جب مال حاصل کرے گا تو اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کیسے حاصل کیا ہے, حلال طریقے سے یا بس مال آئے. آج ہم اور آپ اسی زمانے سے گزر رہے ہیں, مال ملنا چاہیے, کتنا ہی کہو ماننے کے لیے تیار, دو چار کو سلا دیا اور جو ہے ذرا خود آسامی بن گئے. تو نہ کہ نہیں, یہ طریقہ شریعت اس کو بہت خطرناک قرار دیتی ہے. تو جائز طریقے, اور پھر یہ ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کرنے کے بعد خرچ کہاں کیا. بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, مال کو جب بے دریغ خرچ کرتے ہیں اسراف کے طور پر, فضول خرچی کے طور پر, اور ان کو متنبہ کیا جاتا ہے تو کہتا ہے امام صاحب میں نے حلال طریقے سے محنت سے کمایا ہے. ارے بھائی ہم کہاں کہتے ہیں کہ آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہے, لیکن اس حلال طریقے اور محنت سے کمائے ہوئے کے متعلق بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا بھی کیا ہوگا, حساب دینا پڑے گا. یہ مت سمجھنا کہ آپ اپنی مرضی سے, جب شریعت مطہرہ نے وضو جیسی عبادت اس میں پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال اس کی اجازت نہیں دی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور پانی زیادہ استعمال ہو رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی, ٹوکا, ما هذا الصرف يا سعد, یہ پانی کے اندر فضول خرچی کیسی. وہ سامنے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ افل وضو صرفن، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہو؟ وضو تو عبادت ہے، جتنا پانی خرچہ ہو جائے نور و نلا نور ہونا چاہیے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم ولو کنت علی نہر جاری، جی ہاں وضو میں بھی فضول خرچی ہے، چاہے تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو، وہاں بھی زیادہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت سے زیادہ، اسی کو اسراف کہتے ہیں. ایک ہے تبذیر، یعنی جس میں ایک جائز کام میں آدمی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے وہ اسراف ہے. ہم اردو میں اور گجراتی میں ترجمہ دونوں کا ایک ہی کرتے ہیں، فضول خرچی، زائد استعمال. لیکن یہ زائد استعمال حلال چیز میں ہے تو اس کو عربی میں اسراف کہتے ہیں، اور اگر یہ استعمال جو ہے حرام چیز کے اندر ہے تو اس کو تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو بہرحال مال کے متعلق دو سوال، اور پانچواں سوال وہ ہے جو آپ حضرات سے تعلق رکھتا ہے، ماذا عمل فیما علم، کہ آپ نے جو علم حاصل کیا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا. اسی لیے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت یعنی دین کا علم دیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کثیر بہت زیادہ مقدار میں خیر اور بھلائی دی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے فرماتے ہیں، من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیرن خیرن کثیرن یا خیرن عظیم، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر یا خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرماتے ہیں، فقہ فی الدین. تو یہ علم دین اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کتاب اللہ اور قرآن سے جنہوں نے اپنا تعلق پیدا کیا ہے ان سب کو جو ہے پوری امت کا مکھن کریم قرار دیا. خیرکم من تعلم، خیرکم کا لقب دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ من تعلم القرآن و اللہ، تعلم میں سب کچھ آ جاتا ہے، قرآن پاک کو سیکھا اور سکھلایا، گویا یہ وہ لوگ ہیں جو پوری امت کے تمام افراد کا خلاصہ ہے، جوہر ہے، کریم ہے. اس لیے یہ بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے علم دین کے ذریعے سے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس کا حق ادا کیا جائے. علم کا کیا حق ہے؟ علم کے دو حق ہیں، پہلا حق تو یہ ہے کہ آدمی خود اس کے اوپر کیا ہے عمل کرنے کا اہتمام کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ پھر اللہ کے دوسرے بندوں پر پہنچانے کا اہتمام کرے. چنانچہ احادیث میں یہ چیزیں صراحتاً موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو آپ نے ترمذی شریف کے اندر پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مَن یَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، کون ہے جو میری ان باتوں کو مجھ سے حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں، قل تو انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں. روایت کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہوگا. تنے تن نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے میں یاخذنی ہؤلاء کلمات اور انا کہنے والے فقط حضرت ابو ہریرہ ہو دوسرا کوئی نہ ہو. جبکہ جب سگاہ میں استاد جب چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے سوال کا کون جواب دے گا, سب بچے کہتے میں دوں گا میں دوں گا. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاشقین کی جماعت, اگر حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ اور لوگ موجود ہوتے تو یہ ناممکن تھا کہ اکیلے حضرت ابو ہریرہ نہ کہہ دے, وہ سبھی کہہ دے. لیکن چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا, بخاری شریف کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی کتاب العلم میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ تھا, ابو ہریرہ حضور کے بہت سارے ارشادات نقل کر رہے ہیں, پتا نہیں ان کے پاس سے اتنا بڑا بنڈا کہاں سے آ گیا ذخیرہ احادیث کا. اس پر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بات کہ بھائی دیکھو میرے مہاجرین بھائی جو ہیں وہ تو تجارت پیشہ تھے, وہ اپنی تجارت میں بازار میں مشغول رہتے تھے, سب قافلہ سواب سودے میں تجارت میں, اور میرے انصار بھائی جو ہیں وہ زراعت پیشہ تھے, وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ اپنا بھرپیٹ حضور کے پاس تنے تنہا ہوا کرتا تھا. اس لیے روایتوں سے ایسا معلوم, بہت سے ایسے موقع تھے کہ اس وقت تو تنے تنہا حضرت ابو ہریرہ ہی. اور پھر حضور نے فرمایا ایک دن کہ بھائی کوئی جو آدمی آج اپنی چادر کو اس طرح بچھائے گا اور میں جو باتیں عرض کہوں اس کے بعد وہ اپنے سینے سے ملائے گا تو کبھی کوئی بات بھول نہیں سکے گا. اس مجلس میں بھی یہ اکیلے ہی تھے نہیں. تو بہرحال یہاں میں تو عرض کرنے یہ جا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور دو باتیں فرمائے اس پر عمل کرے, یا کسی ایسے بندے کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. تو معلوم ہوا علم کے دو حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ خود اس کے اوپر عمل کرنا, اور دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانا. گویا عمل جو ہے یہ پہلا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے طلبا سے جب سوال کرتے ہیں کہ تم کس لیے پڑھتے ہو تو وہ جواب میں کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کو یہ ساری باتیں پہنچائیں گے. اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. پہلا جو درجہ ہے نا علم کا سیکھنے کا, وہ تو یہ کہ خود اس پر عمل کریں گے, اس کے بعد دوسروں کو پہنچانے کا نمبر آتا ہے. لیکن ذہن میں یہی ہے دوسروں کو پہنچائیں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال پہلا درجہ یہی ہے کہ اس پر عمل کا اہتمام. کسی آدمی نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا, آپ سب جانتے ہیں اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. تو بہرحال پہلا درجہ جو ہے حصول علم کا, اس پر عمل کا اہتمام. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گویا زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو کہ جوان ہو, ہر ایک کا حال و مزاج یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کا اہتمام ہوا کرتا تھا. بچے بچے بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے فوری طور پر, زیادہ تاخیر نہیں. حضرت آپ نے بخاری شریف میں حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے انتقال کے بعد, ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان کا جب نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو یہ بچے بھی, ابو عمر بھی اور ان کی بہنیں بھی, وہ حضور کی پرورش میں آئی. تو حضور یہ کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا, بچوں کی عادت ہوتی ہے سب جگہ ہاتھ مارتے ہیں, میں نے بھی اسی طرح ہاتھ مارنا چالو کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ولد اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے فقرے جب تم کھانے کے لیے بیٹھو نا تو پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد بسم اللہ کے بعد دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تین ہدایتیں فرمائی۔ حضرت اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد بخاری کی اسی روایت میں حضرت عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جملہ ہے، فما زالت تلک تعمتی بعد، حضور کا یہ ارشاد سننے کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا۔ چھوٹے سے بچے میں لیکن بس یہ ہر ایک کا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے۔ ایک مرتبہ وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقات کی کھجوروں کا بھی ڈھیر لگا رہتا تھا، تو ایک آدھ کھجور ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت توجہ نہیں تھی، وہ منہ میں ڈالی گئی اس وقت، دوسری طرف حضور کا دھیان ہوگا۔ لیکن بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے جب کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں ان کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، سمجھایا کہ سیٹ کھائیں گے ہم بڑوں کے منہ سے، ہم تو کافی زیادہ تھے ذرا بڑوں کے منہ، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے اس طرح۔ تو جب رال ٹپکنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے منہ، آپ نے انگلی ڈال کر کے وہ کھجور جو ہے ان کے منہ میں سے نکالی اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ جو ہے صدقہ نہیں کھاتے۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تین چار سال کے تھے، صدقہ کیا چیز ہے، ہدیہ کیا چیز ہے، صدقے اور ہدیے میں کیا فرق ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن آپ نے ایک جملہ فرما دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، کسی بچے کو ایسا ہو نا 3-4 سال کا کھا رہا ہو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، تو دوسرے بال لوگ جو ہیں اس پر تنبیہ کرنے والے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بچہ ہے من صاحب، آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو، بچہ ہے، مارنا نہیں ہے، کہنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، کہنے پر بھی آپ کو اشکال ہے، ہم اعتراض کریں ہم نے کیوں کہا، یہ تو تربیت ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ بچپن میں، حالانکہ آپ، میں نے ابھی جیسا کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب، عمر کی جس منزل میں وہ تھے 4 سال کے تھے، آپ کے اس جملے کا مطلب وہ اس وقت نہیں سمجھے گے، یقیناً نہیں سمجھے، لیکن بڑوں کی طرف سے بچپن میں جب ایسی کوئی بات کہی جاتی ہے تو چاہے مطلب سمجھ میں نہ آوے لیکن وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ نقش فی الحجر، پتھر کی لکیر کی طرح۔ تو بڑے ہونے کے بعد یہی جملہ یہی نقل کر رہے ہیں، اب سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو حقیقت ہے کہ تربیت اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ تو میں تو بہرحال یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے تھے وہ فوری طور پر اس پر عمل کا اہتمام ہوتا تھا اور دوسرے بندوں تک پہنچانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جیسا کہ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغنی ولو آیا، کہ میری طرف سے دین کی باتیں اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤ، چاہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے جو ہے فتح مکہ کے موقع خطبے میں بھی ارشاد فرمایا اور حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، دونوں موجود ہیں، بخاری ہی میں دونوں موجود ہیں۔ تو جو موجود ہیں میری اس مجلس کے اندر وہ میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر ایسا عمل کیا آج ہم تک اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ ساری باتیں اسی انداز میں جو حضور نے فرمائی تھی ہم تک پہنچی اور ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جس کا ابھی میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ بہت کثرت سے حضور کے ارشادات کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک کی دعائیں نہ ہوتی تو کبھی بھی میں ان باتوں کو بیان نہ کرتا. دوبارہ قرآن پاک میں بڑی تنبیہ فرمائی گئی ہے. کیا ہے؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبين لهم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك هم عليهم. کہ جو ہم نے جو احکامات اور ہدایت کی جو واضح باتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور قرآن میں ہمارے بیان کرنے کے بعد اور سیکھ لینے کے بعد بھی جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے اولئک یلعنہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت ویلعنہم اللاعنون لعنت کرنے والوں کی لعنت اللہ. البتہ آگے الا الذین تابوا جو لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں اور اپنا حال ٹھیک کر لیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں جو کوتاہی کی تھی اس کی تلافی کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا. تو بہرحال یہ دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام یہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ کار رہا ہے. آپ جو کچھ پڑھ کر کے جا رہے ہیں اس کو پہنچانے کے لیے آپ اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ کسی مدرسے کے منتظمین آپ کو دعوت دیں کہ حضرت تشریف لائیے ہمارے یہاں مشیخت حدیث خالی ہے اس کو آپ رونق بخشیے. ہیں اس انتظار میں کہ کہیں سے مجھے بخاری پڑھانے کی دعوت مل جائے تو میں جاؤں گا. کھائیں گے تو جی سے ورنہ جائیں گے جی سے پڑھاؤں گا تو بخاری ورنہ تو کچھ پڑھانا نہیں ہے. ایسا مت سوچنا اس غلط فہمی میں مت رہنا بلکہ اللہ ہم سے جو خدمت لے لے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاص شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تاکیداً نصیحت کی تھی کہ پڑھانے کا سلسلہ مت چھوڑنا چاہے ایک شاگرد ہو ایک ہو تو بھی اس کو پڑھانا. جس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جیل میں تھے تو دارالعلوم دیوبند کے محتمل حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ ان کی خبر لینے کے لیے ملاقات کے لیے وہاں مراد آباد گئے جیل میں. تو ملاقات کے دوران گفتگو انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت آج کل کیا سلسلہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں قیدیوں کو قائد بغدادی پڑھا رہا ہوں. یہ جواب سن کر حضرت محتمی صاحب نے فرمایا واہ بھائی واہ, وہاں دیوبند میں تو آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور یہاں قائد بغدادی پڑھاتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے کیا جواب دیا ہمیں نوٹ کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام تو پڑھانا ہے, بخاری پڑھنے والے ملیں گے تو ان کو بخاری پڑھائیں گے اور قائد بغدادی پڑھنے والے ملیں گے تو ان کو قائد بغدادی پڑھائیں گے. قائد بغدادی پڑھائیں گے تو وہ بھی ہم اپنا فریضہ بلے انی ولو آیا اور فلی بلگی شاہد الغائبہ وہ بھی ہے اور بخاری پڑھائیں گے تو وہ بھی ہے. دونوں کام ہوئی, دونوں میں کوئی فرق نہیں. اصل تو کام کی نوعیت نہیں دیکھی جاتی, اخلاص دیکھا جاتا ہے. آپ یہ کام کس طرح انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے اکابر کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں گے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرکزہ اپنے والد بزرگ والد بزرگ باب حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے تھے. ان کے والد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, دیوبند سے فارغ ہوئے تھے اور جو ہے انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضلع بجنور کا ایک قصبہ ہے نہٹور وہاں حضرت نے ان کو تجویز کیا کہ یہاں دین کی خدمت انجام دو وہاں سلسلہ پڑھانے کا. اور ایسی استقامت کے ساتھ اور ایسے استغنا کے ساتھ کہ ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت فرماتے ہیں چونکہ ہمارے اکابر سے ان کا تعلق تھا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، جنگ آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ کانگریس اور لیگ کے اختلافات عروج پر تھے، اور یہ چونکہ ہمارے اکابر سے جڑے ہوئے تھے اس لیے کانگریسی خیال کے تھے، ایسے لوگ تھے جو ان کو کہا کرتے تھے کہ میں نے بندوق رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تم کو ختم کروں گا، تو حضرت فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر کو کبھی کنڈی نہیں لگاتا تاکہ کسی کا اگر ایسا حوصلہ ہو تو وہ آ جائے۔ عجیب کیسی ہمت کی بات، اور استغنا کا عالم یہ تھا۔ حضرت فرماتے تھے حضرت مفتی صاحب کہ حضرت جو ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نہٹور کا دورہ ہوتا تھا، نہٹور قصبے کا، تو جس مدرسے میں حضرت مفتی صاحب کے والد پڑھاتے تھے اس مدرسے کے محتمین بھی عالم تھے، اور ان کا اپنا جو ذریعہ معاش تھا کھیتی باڑی تھی، خود ہی کھیتی کرتے تھے، تو ان کے یہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہوتا تھا، تو وہ محتمیم صاحب ان کو یعنی حضرت کے والد کو دعوت تم بھی کھائیں، لیکن کبھی کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو ان محتمیم صاحب نے حضرت مدنی سے شکایت کی کہ آپ ان سے کہیے میں ان کو بےصرار دعوت دیتا ہوں کھانے کے لیے، کیا میری آمدنی حرام کی ہے؟ میری اپنی ذاتی زمین ہے، میں خود کھیتی کر رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے ذریعے سے دعوت کرتا ہوں، یہ کیوں شریک نہیں ہوتے؟ آپ ان سے کہیے۔ حضرت مدنی ان کی طرف بولتے نہیں تھے، خالی ہوں دیکھتے تھے، تو وہ جواب میں فرما دیتے کہ یہ تو مہمان ہے اس لیے آپ کے یہاں کھاتے ہیں، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے یہاں کر کے کھانے کی؟ کوئی دعوت دیتا تھا تو ابھی گھر پہ کھانے کے لیے نہیں جاتے، کوئی کھانا بھیج دیتا تھا تو پڑوس میں غریب تھا اس کو دے دیا کرتے تھے، یہ حضرت کا حال تھا۔ خیر میں جو قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں زندگی بھر پڑھایا حضرت، ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا ہو گیا، کمزوری آ گئی، تو میں مزار سہارنپور کے اندر پڑھاتا تھا، میں نے والد صاحب کو خط لکھا کہ والد صاحب حضرت آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، اب آپ جو ہے وہاں نہٹور میں جو ہے یہ رہنے کے بجائے وطن گنگوہ میں تشریف لے آئیے وہاں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پہلے تو جواب دیا نہیں، پھر دیر کے بعد جواب آیا، یہاں کچھ جو ہے میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، جب تک کہ میں اس سے سبکدوش نہ ہو جاؤں، میری ذمہ داری نہ پوری ہو جائے، کیسے آ سکتا؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن کی چھٹی لے کر سہارنپور سے بجنور گیا، اور پھر حضرت سے پوچھا، حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کا جو قرضہ ہے نا اس کی لسٹ تو مجھے دے دو نام کے ساتھ، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ادا کر دوں گا، اور بچ جائے گا اس کی ذمہ داری میں لے لوں گا۔ کہا وہ تو کچھ دو چار آنے قرضہ، وہ تو بہانہ تھا نہ آنے کا، معلوم ہے قرضہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ تشریف لائیں گے، یہاں کچھ بچے ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں، تو کہا میں نے عرض کیا وہاں وطن آ جائیے، وہاں بھی کچھ بچے آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ ان کو پڑھاتے رہیے وہاں رہتے ہوئے، وطن میں رہتے ہوئے۔ جب سارے ان کے آزار اور بہانے حضرت مفتی صاحب فرماتے میں نے ختم کر دیے، آخر میں ایک بات کہی کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، یہاں بٹھایا ہے، کل کو میدان حشر میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر یہاں سے ہٹ گیا تو؟ یہ ہمارے اکابر تھے کہ جن کے بڑے جہاں رکھتے کا وہی انتقال ہوا، وہی دفن۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں رہا، ہمارے بڑوں نے جو علمی خدمات انجام دی ہے، دین کی خدمات انجام دی ہے، اس انداز سے کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد پرستی نہیں، بس ہمارے بڑوں کا حکم ہے اور اپنے بڑوں کے لیے حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہمارے یہاں تو بڑے جو ہے نا ہمارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، بولے یہاں اچھی جگہ یہاں پڑھاؤ بیٹا، لیکن وہ بیٹا کہتا ہے نہیں، وہ میرا تو پاسپورٹ بن گیا ہے اور میرے فلانی جگہ سے دعوت آ چکی ہے۔ میرا ابا یوں کہتے ہیں، ان اباؤں کو بھی میں کہوں گا آج کی مجلس میں، جب سمجھتا ہوں یہ سب کے والی موجود ہوں گے، کہ آپ نے جس دن اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس دن سے آپ نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر دیا، خالی کر دیا. اب ان سے اور کوئی امید نہ رکھیے دنیا کی، ان کو جو ہے دین کی خدمت کرنے کا موقع دیجیے، ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی ضرورت نہیں. بہت سے باصلاحیت ہمارے طلبہ ہوتے ہیں، بیچارے چاہتے ہیں لیکن گھر والوں کا اتنا اصرار والدین کا کہ نہیں میں حکم دیتا ہوں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی جہالت ہی کے مطابق اس کو چلانا تھا تو مدرسے میں کائی کو بھیجا، علم کائی کو حاصل کروایا. اور پھر عجیب بات یہ کہ انہی میں سے کسی کا جب نکاح ہوتا ہے تو وہی ساری رسمیں جو شریعت کے خلاف ہے ماں باپ کروا رہے ہیں. یہ بیچارہ سچے دل سے یہاں سے پڑھ کے گیا، ناممکن ہے کہ مدرسے میں پڑھا اور وہ ان رسموں کے مطابق عمل کرے، بالکل نہیں. وہ نہیں چاہتا، نہ کہتا ہے کہ ابا یہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں، نہیں میں کام کرنا پڑے گا ورنہ میرے گھر سے نکل جا، میرا حکم ہے. ارے بھائی آپ اس کو پڑھنے کے بعد بھی اپنی جہالت کے اوپر چلانا چاہتے تھے تو پھر مدرسے میں کائی کو بھیجا، مدرسے میں کائی کو بھیجا. آپ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کیا کہ بیٹا اب تک ہمارے گھر میں علم نہیں تھا، ہم جہالت والے طریقوں پر رہتے تھے، آج اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ تجھے عالم بنا کر کے ہمارے گھر میں اللہ نے بھیجا ہے، تو اب تو بتا کہ ہمارے گھر میں جو ہے کون سی چیز شریعت کے خلاف ہے، اگر تیرے کہنے کے مطابق اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ماں باپ کو تو یوں پوچھنا چاہیے، نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں بھی کیا ہے رکاوٹ ڈالنا. پھر آپ نے کائے کو بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا مدرسے کے اندر؟ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ یہ علمی خدمات جو ہے واقعتاً بڑی قیمتی چیز ہے. بھیا یہ بچہ آپ ان سے دنیا کی معمولی چند کوڑیوں کی امید نہ رکھیے، یہ تو جو علمی خدمات انجام دے گا اور اس کے جو ہے اوپر اللہ کی جو نوازش ہوگی. جب حافظ قرآن کے متعلق یہ ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا، تو اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ ہو جبکہ وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے. خالی کچھ نہیں کیا، آپ کے بیٹے نے عمل کیا ہے اس پر آپ کو یہ نوازش. آپ کا بیٹا اگر دین کی خدمات انجام دے گا، مقبول خدمات، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے دین پر آئیں گے، ہدایت پر آئیں گے، پوری پوری بستیوں کا حال جو ہے بدل جائے گا اور بجائے بدعت اور رسوم کے سنت پر سب بستیاں آ جائے گی، تو کتنا اللہ کی طرف سے آپ کو نوازا جائے گا، ذرا سوچنے کی بات ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. حقیقت تو یہ ہے، میں والدین سے کہوں گا یہ چند کلیوں پر قناعت مت کرو، اپنے اولاد کو ان کے اساتذہ کے حوالے کر دو. یہ بھی پوچھیں گے ہم کیا کریں، ان کے اساتذہ کے حوالے کر دو، ان کے بڑوں کے حوالے کر دو جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے. ان کو کہو مول صاحب آپ مولانا امتیاز صاحب سے کہیے کہ مفتی صاحب آپ جہاں چاہے جس طرح چاہے کام لیں، ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو حقیقت میں اگر اس طرح ہوگا نا تب تو آپ کیا کر سکتے، یہ بچے ایسی خدمات انجام دیں گے. فتقبلها من قبول حسن وكف كان وكفلا زكريا وقم فتقبلا وامبتها نبات حسن. اللہ کے لیے جب ہم نے قربان کیا ہے تو اللہ نے بہترین طریقے سے قبول کیا اور اس کو پروان چڑھایا. اللہ پروان چڑھائیں گے، آپ نے جب اللہ کے لیے دیا ہے نا ابھی تو خالی پڑھا ہے، اب جو اصل کام کا موقع آیا ہے اور آپ اس وقت اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنے اولاد کو ان کے اساتذہ کے حوالے کر کے ان کے، جیسے ابھی میں نے ہمارے حضرت کے والد کا واقعہ بیان کیا، ایسا جب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیسے دین کی خدمات انجام دی جاتی ہے۔ بہرحال ان طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دین کی خدمات کے سلسلے میں اپنے اساتذہ کے مشوروں، ان کی رہنمائی کے مطابق کیا کریں، عمل کریں، آگے بڑھیں، ایک لمحہ بھی کوئی بات بھی ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگی۔ ہر چیز چاہے تمہارا نفس یہ چاہتا ہو کہ ذرا یہاں ہم کچھ چھپا دیں، نہیں، وہ بھی ان کے سامنے ظاہر کر دو، پورا رکھ دو۔ پورا حال یہ ہے، اپنی کمزوری وہ بھی رکھ دو، اس کے بعد وہ جو کہیں اس کے ماتے مطابق اگر عمل کرو گے تو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا نوازتے ہیں۔ بہرحال ضرورت ہے اس طرح کی قربانی دینے کی، اور آپ حضرات اپنا عملی پہلو بھی ذرا مضبوط بنائیں۔ پردے کے زمانے میں جو غفلتیں رہی جو کوتاہیاں رہی، لیکن اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں اپنے اساتذہ کے اور مدرسے کے نمائندے بن کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ہر ہر چیز پر، آپ کے ہر ہر قدم پر لوگوں کی نگاہیں، کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے، لوگ فلانے کے پاس سے پیسے قرض لیے تھے، وعدے کے مطابق اس نے ادا کیے کہ نہیں کیے، اپنی معاشرت، آپ کی زندگی، خانگی زندگی میں، شادی میں، گھر کے دوسرے معاملات، والدین کے حقوق کس طرح ادا کرتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح بھلائی کا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی عبادت کا کیا حال ہے، نمازیں سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، نماز با جماعت کا اہتمام ہے یا نہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے یا نہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کا دستار بندی کا جلسہ تھا، آپ چونکہ اس کے سرپرست تھے تشریف لائے تھے، اور جو ہے اذان ہوئی، فوراً آپ اذان سن کر مسجد کی طرف نکلے، آگے بڑھے، لوگ راستے میں مسافہ کرنے لگے، اور جب مسجد میں پہنچے تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے وہ مصلی پر جا چکے تھے، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہو گئی تھی، ابھی تو قرآن تو شروع نہیں، لیکن نماز تکبیر تحریمہ کہی جا چکی تھی۔ حضرت اس طرح جب شریک ہوئے، نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، غمگین ہے، اس نے پوچھا حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے، نماز سے پہلے تو آپ خوش و خرم تھے، ابھی یہ کیفیت کیوں؟ کہا رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ اور غم کی بات اور کیا ہو سکتی کہ آج 23 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی اہتمام، آپ عمل میں مضبوط ہوں گے تبھی آپ کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ میں اور آپ جماعت کی لوگوں کو تاکید کریں، تکبیر اولیٰ کی تاکید کریں، سنتوں کی پیروی کی تقریریں کریں، ایک ایک گھنٹے، دو دو گھنٹے، لیکن ہماری زندگیاں اگر سنت کی پیروی سے خالی ہیں تو یہ تقریریں کسی کام کی نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے، کس کا، ہماری ذاتی زندگی پوری شریعت کے مطابق، ہمارا عبادات کا پہلو مضبوط ہونا چاہیے، معاملات کا پہلو مضبوط ہونا چاہیے، معاشرت کا اور اخلاق کا پہلو مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی ستائے برداشت کر لو، آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا، آپ نے اسی بخاری کے اندر پڑھا ہوگا واقعہ، ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ مال آیا، سونا آیا جو ہے، اور آپ نے اس کو 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، بخاری میں وہ قصہ آیا تھا، تو کسی آدمی نے کہا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ جو ہے آسمان والا میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، تم کو بھروسہ نہیں؟ اور ایک آدمی نے یہاں تک کہا کہ آپ انصاف سے کام لیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہنے والے تھے انصاف سے کام لیجیے، تو مجھے اور آپ کو کوئی ایسا جملہ کہہ دے تو اس میں جو ہے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، صبر اور تحمل سے کام لیجیے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے. بہت سے اہل علم وہ ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. لیکن دیکھو بھائی, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیچھا کرنے والا تو مقرر کر ہی دیا ہے. وہ آٹھویں پارے کے شروع میں ہے نا, ہم ارسلنا, آٹھواں پارا شروع پڑھو, پلو رنا سے پڑھو, پڑھو جلدی سے. کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, ہر نبی کے لیے دشمن ہم نے مقرر کیے ہیں, شیطان کے جو انسانی شیطانوں میں سے اور جنات میں سے. نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا تو میرے آپ کے لیے تو ظاہر مقرر کیا ہوا ہوگا. اس لیے اس طرح کی مخالفتیں اگر ہوں تو اس سے بددل ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اکابر کے جو حالات ہیں ان کو پڑھیے. حضرت شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد کے اندر بیان کر رہے تھے, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, دوران بیان ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا, مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ ہیں وہ حرامی ہیں, آپ حرامی ہیں. اس کا یہ جملہ سن کر حضرت کو ذرہ برابر حضرت نے غصہ نہیں کیا. جواب میں کیا فرماتے ہیں, تم نے غلط سنا, میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ پھولت اور بٹھانا کے اندر موجود ہیں. اور تقریر آگے بڑھ رہے, ہمارا تجربہ کیا آؤٹ ہو جائے گا, تقریر آگے کہاں بڑھے گا, تقریر کرنے کے ہم لائق ہی نہیں رہیں گے, سمجھا ہے کیا نہیں, موڈ ایسا ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں دیکھو تحمل کتنا, اتنی خطرناک گالی سننے کے بعد بھی اپنا کام چل رہا ہے, حالانکہ وہ سب پوری مسجد جو ہے وہ آپ کے معتقدین کی طرح اشارہ کرتے تو اس کا کچھ. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس راہ میں تو قربانی ہی قربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی دی, صحابہ نے دی, اور تابعین نے دی, تبع تابعین نے دی, ائمہ مجتہدین نے دی, مجتہدین نے دی, ہمارے اصحاب کرام نے دی, ہمیں بھی قربانی آئیں جائیں تو قربانی کا راستہ ہے. اس لیے اس میں آپ پہلے سے جو ہے وہ سوچ کر کے اپنے بڑوں سے تعلق, بڑوں سے جب تک تعلق نہیں ہوگا ایسے موقع پر آدمی جم سکتا, آپ کے بڑے کے ساتھ تعلق ہو, تعلق نہیں ایسا واقعہ پیسا کورونا کے کیا راجی نام جب چلے گئے, پر اتنا بڑا کام ہو رہا تھا گاؤں کے اندر, ایک آدمی نے گالی دی اور اس گالی سے ہمارا کام کا وہ بالکل آپ نے ڈائنامائٹ کر دیا, ایک دم ختم کر دیا. کیا بات ہے, یہ ہے اگر آپ کا تعلق بڑوں سے ہوتا تو آپ آتے اور کہتے حضرت ایسا واقعہ پیش آیا تو جو ہے مانا امتیاز صاحب جہاں ٹھنڈا پانی آپ کے دماغ کے اوپر ڈالتے اور آپ کو سمجھاتے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, اتنا اچھا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, ایسا تو ہوتا ہے, اپنا کام کرتے رہو, اس کی پرواہ مت کرو. یہ تو یہ ایسے موقعوں پر یہ جو تعلق ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, کام آتا ہے. آج کل عام طور پر ہماری یہ فضلاء الحمدللہ کام بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سی مرتبہ اس طرح کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے بڑوں سے مشورہ اور رجوع نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اچھی جو ہے محنتوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے معمولی بات کی وجہ سے. اس لیے ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو, اپنے بڑوں سے پیوستہ ہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. جب تک کوئی ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے چاہے کتنی سوکھی نظر آتی ہو ایک دن تو وہ کیا ہے وہ ہری ہونے ہی والی ہے. جو کٹی ہوئی ہے چاہے پانی میں بھی ڈال دو تو بھی وہ اب ہری ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال ضرورت اس کی ہے, آپ حضرات اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اساتذہ دیے, ان کی تربیت میں آپ کو اللہ نے پھلنے پھولنے کا موقع دیا, آئندہ آپ کی جو خدمات کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ انہی کی رہنمائی میں آگے بڑھیے. آخر تک آدمی اپنے آپ کو مستقل نہ سمجھے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب اپنے جو ہے نا ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو اپنے جو برابر کے ہیں ان سے بڑے گا ملی محمود کر کے ہیں حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں حضرت مانا رابع صاحب جی مانا رابع صاحب کے ساتھ سفر میں گیا انہوں نے مجھے خود بیان کیا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک کہ یہ بڑے حضرات موجود تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب اسی طریقے سے حضرت رائے پوری وغیرہ ان سے مشورہ جتنے بھی ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ حضرت مولانا رابع صاحب اور مولانا وازن رشید صاحب جو آپ کے بھانجے ہوتے ہیں آپ کے پروردہ ہیں ان کے سامنے بات پیش کرتے بھائی اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہیں چھوٹوں سے بھی مشورہ کرتے منایا کریں اس لیے یہ چیز جب تک کہ رہے گی وہاں تک آپ کی خدمات میں بھی برکت رہے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیجیے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سب درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلفك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. يا الله ما عدنا وما فرنا أما من خطاهم سيدا وزفرنا ونقا رہیں خطا کا حال رہیں قصور بھا رہیں اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری جن کاموں کو کرنے کا تم نے حکم دیا بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تم نے منع فرمایا انہی کا انتخاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا اس کو کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. کہ اللہ اگر تم نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کیونکہ گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعا کی توقع نہیں کرتے ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیدات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تیری معصیت اور تجھ سے مغفرت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی قومِ توفیق کو سعادت عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائب سے ہم کو پاک اور صاف فرمانا محاسن اخلاق سے متعین فرمانا. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمانا. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرمانا. ہم دوام ذکر کا دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرمانا. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام طالبین کو صحت کو عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرمانا. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیر سے کفایت فرمانا. ہمیں کسی کا محتاج ہو اس طریقے نہ بنا. ہماری روزیوں برکت و وسعت عطا فرمانا. ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو یا اللہ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرمانا. بڑے اخلاق بڑے کردار و گفتار بڑے آداب و اطوار بڑی صحبتوں بڑے ماحول کے بڑے اثرات اور بڑے لوگوں کی بڑی عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی بڑی بڑی عبادت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ کو ان کی تربیت فرما رہے ان کو ہماری گاہوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سکون ہمارے لیے سب سے ہدایہ اور ہماری دلوں سے بڑھ کر کے بنا رہے. اللہ کی مجلس میں جن طلبا کی دستار بندی کی گئی ہے ان سب کو اللہ بے انتہا قبول فرما. دین اور علم دین اور ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ ان کو اپنی ساری صلاحیتیں تیرے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. زندگی کی راہوں میں اللہ کو ان کی رہنمائی فرما, دستگیری فرما, مشکشائی فرما, ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما, ان کی ضروریات کی کفالت فرما کر شان استغنا کے ساتھ اللہ ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان میں سے ہر ایک کو مقدار الخیر بل مقدار الشر بنا دے. ان سے ان کے اساتذہ اور مربیوں نے جو اچھی اچھی توقعات قائم کی ہیں اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے گا. اللہ آج کی زندگی سے جو نکاح ہوئے ہیں ان نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت قدر فرما. اللہ ان جوڑوں میں آپس میں محبت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما کر آپس کی ہمدردیوں سے ان کی پوری پوری عبادت فرما. اللہ ان کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما. ان نکاحوں کو نکاحوں اور شرمگاہوں کی فرویشوں کو باقی تھی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شروع برائیوں سے منع چاہیں گے ان سے ان کی پوری پوری عبادت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جن جن بیماروں کے متعلق خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے ان تمام کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے قابل میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ان کے سایوں کو دارے صحت کو بتاخیر کے ساتھ ہمارے سروں پر نائل رکھ. اللہ جن کے متعلق مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما کر اپنی رحمتوں کو مغفرت و استغفار دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کی شکل پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. جو خیر و بد میں محفوظ ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو بدمان بدمان جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولادیں نا فرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو دکھ دے رہا اور ان کے ماں باپ کا ان کی اوپر ماں باپ بنا کر ماں باپ کے یہاں کے اٹن بھی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں سالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورت میں پیدا فرما، جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن اس دیوالی جن کی تلخی کا شکار ہیں ان کو اس دیوالی کی گئی کی خوشگواری عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جاہ و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری عبادت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مزدور کی تشکار ہے اللہ اس کی بھرپور مسئلہ فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ شریعت اور آخرت کے شر ان کی سازشوں اور اللہ ان کے قلب سارم اسلام کی عبادت فرما، ہماری کے اسلامیہ کے سربراہوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، بیٹیوں ملیوں کی سربراہی سے ممالک کو ہدایت عطا فرما کر دن دار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے ملکوں میں شہید مدارہ کو جاری رسائی کرنے والے ہوں اللہ خلافت راشدہ کی نہش پر خلافت اسلام قائم فرما، حرمین شریفین کی عبادت فرما، اللہ اس کے تقدس اور احترام کو قائم فرما، تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی و دینی مراکز کی پر اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی عبادت فرما، کام کرنے والوں کی عبادت فرما، ان کا اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹ کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقی سے مالا مال فرما، اس کی علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اسلائی معیار کو بلند سے بلندر فرما، اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے اختیار قبول فرما، اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شروع فتن آفات و بلیات مکارے حاسدوں کے حسد دشمنوں کی دشمناوٹ شہریوں کی شرارت بدخواہوں کی بدخواہی اور رشتہ دوانوں کی رشتہ دوائیوں سے اللہ اس کی پوری پوری عبادت فرما، اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور اس سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ آنے والے انتخابات میں ہر مسلمان کو اپنا حق رائے دہندگی پوری ایمانی غیرت کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپسی اقرار اور مفادات اور عداوتوں کی بنیاد پر اپنے اس حق کو ضائع کرنے سے ان کی حفاظت فرما، ہر ایک کو اپنے اس حق کو صحیح طریقے سے اللہ ملت کو تقویت پہنچانے کی طرف سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس الیکشن کے نتیجے میں اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت شفقت رافت و رحمت اور انسان سے پیش آنے والے ہوں، جو ملک کو ترقی کی راہوں پر اور خوشحالی میں لے جانے والے ہوں، ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما، اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو یہاں سے جا چکے ان کی قبروں کو دل سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی صحت و عافیت میں، ان کی دینی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی دعا میں توفیق عطا فرما. اللہ جو صلاحیت ہے، جو ہوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمت دے انہیں ہمیں عطا فرمائی، سب کو تیرے دین، علم دین، اور ایمان و اسلام کی اشارہ کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اب نہ دنیا میں سے نہ بنا، اب نہ آخرت میں سے بنا دے. اللہ تیرے حبیب باپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اور پھر آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.